مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے, کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. ایک شہادت باطنی ہے, ایک شہادت معنوی ہے. یہ شہادت باطنی اپنی ناجائز تمناؤں کا خون کرنے سے حاصل ہوتی ہے. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے اب ہم جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں, یعنی کہ نفس کے ساتھ جہاد, اپنے نفس کے بری بری خواہشات کو قتل کر دینا. یہ بھی یہ باطنی شہادت ہے, دل کا اندر ہی اندر خون ہو جاتا ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا, کوئی نہیں جانتا. بندہ جب اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے, خصوصاً جب بدنگاہی کا تقاضا ہو, کوئی نامحرم سامنے آ جائے, اس کو دیکھنے کا جی کرتا ہے, اس سے باتیں کرنے کا جی کرتا ہے اور اس کے ساتھ تکلف اور بناوٹ کا دل کرتا ہے, اس وقت اپنے نفس پر قابو کرنا, اپنی پوری خواہش پر عمل نہ کرنا, اس سے دل ٹوٹتا ہے اور پوری خواہش کا خون ہوتا ہے. اسی پوری خواہش کا خون کرنے سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور جس شخص نے یہ حاصل کر لیا اپنی پوری خواہشات کا خون کرنا, کل یہ بھی انشاءاللہ تعالی شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے, اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے, جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے, جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ کرم فرمائیں گے, اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے, جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے, مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے, پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے, پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے. آقا ہے مجھے نالوں میں مزا, اے زاہد نادان تنگ نہ کر, نالوں نالے کی جمع ہے یہ رونا، اللہ کی یاد میں رونا رونا.
آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد نالا تنگ نہ کر،
جب عشق ہے ان کا دل میں پھر کیوں نہ مجھے کر پائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں
کے وہاں جائیں گے. جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب دو خدا کے قلبا میں خود کے مہا بلبل کو نہ تو کر اے نادان پابند سکوت و خاموشی بلبل کو نہ تو کر اے نادان پابند سکوت و خاموشی جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے.
شیر پر تشریف فرماتے ہیں, تحریر فرماتے ہیں کہ اس شیر پر حضرت والا پھول پوری قدس سے لہو العزیز پر بے ساختہ گریہ تاری ہو جاتا تھا. حضرت والا کی اس شعر سے عجیب کیفیت ہو جاتی تھی, جیسے پردیش میں کسی کو اس کا وطن محبوب یاد دلا دیا جائے.
بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابند سکوت و خاموشی جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے. تم لاش غسل نہ دو بس خون میں لپڑی رہنے دو, تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لپڑی رہنے دو. کل خون شہادت میں یہ جسم انہیں دکھلائیں گے.
جس طرح ظاہری شہادت جس کو نصیب ہوتی ہے میدان جہاد میں, اس کی لاش کو شہید کی لاش کو غسل نہیں دیتے بلکہ ایسے ہی دفن کر دیتے ہیں, ایسے ہی یہاں غسل نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ جو ناجائز خواہشات پر ہم عمل نہیں کرتے تو بظاہر دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, بہت نادان ہیں یہ لوگ, تو ان کی چارہ جوئی کے لیے آ جاتے ہیں, ان سے ہمدردی جتانے کے لیے آ جاتے ہیں. یا غالباً حضرت کی مراد یہی ہے کہ میری چارہ جوئی نہ کرو, مجھے اسی طرح خون تمنا کے خون میں لٹھڑا رہنے دو, خون تمنا کرتے رہنے دو.
تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لکڑی رہنے دو, کل خون شہادت میں لکھنا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے.
اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خون تمنا کر رہے ہیں, اصل میں عبادت کی حقیقت ہی صبر ہے. ہر عبادت کی حقیقت صبر ہے, جو چاہے اطاعت مثبتہ ہو چاہے اطاعت منفیہ ہو, یعنی جن باتوں کے حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جن باتوں کا حکم دیا ہے شریعت کی جو بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے. نفس تو تقاضا کرتا ہے کہ آرام سے بیٹھے رہو, کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی, کیا ضرورت ہے کر دیکھی جائے گی, چھوڑو ابھی ٹھہر کے پڑھ لیتے. لیکن صبر کرتا ہے تمام خواہشات کو. اسی طرح جب گناہ کا تقاضا کرتا ہے تو نفس کہتا ہے دیکھ لو تھوڑا بہت, کیا حرج ہے دیکھ لے لیں, یا بہت یہ گناہ کر لو، لیکن پھر نفس پر صبر کرتا ہے کہ نہیں، میرے مالک کا حکم نہیں ہے یہاں دیکھنے کا. تو عبادت کی عبادت چاہے مثبتہ ہو چاہے منفیہ ہو، یعنی کرنے والے کام ہو یا منع کی ہوئی باتیں ہوں، اس کی حقیقت صبر ہی ہے. تو یہ صبر جو ہے، یہ کل جو خون شہادت میں لتھڑا، یہ جسم انہیں دکھلائیں گے، یہ خونم خون ہو رہا ہے، ہر خواہش کو کچل دیا، ہر خون، ہر تمنا ناجائز تمنا کا خون کر دیا، جگہ جگہ زخم خوردہ ہے جسم، ایک نہیں سو نہیں ہزاروں زخم لگے ہوئے. کبھی لوگوں کی باتیں سننا، کبھی لوگوں کے تانے سننا، کہیں نفس کے تقاضوں کو کچلنا، کہیں حرام روزی سے بچنا، کہیں جو ہے وہ سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا، جگہ جگہ زخم لگے ہوئے، پورے جسم خون شہادت سے لتڑا ہوا ہے. یہ قیمتی ہو گیا، اللہ کے دربار گئے قیمتی ہو گیا، زخم خوردہ شکست خوردہ یہ جسم اللہ کو دکھلائیں گے کہ ہم یہ لے کے آئے.
تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں لتڑا، یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. اکثر جو تونے دولت دم بخشی ہے بغیر تیر مردا، اکثر کو جو تونے دولت دم بخشی ہے بغیر تیر مردا، امید ہے تجھ سے پار خدا، اس سر کر در پائیں، امید ہے تجھ سے پار خدا، اس سر کر در
سے اس نے لوگوں کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، تو اس کے بہت سے دوست ہیں. ایک دوست اپنی گاڑی، عالیشان گاڑی پر سوار ہو کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے بہت آسانی اور راحت کے ساتھ. ایک دوست ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ کھڈوں میں ادھر ادھر لڑکتا پھڑکتا وہ بھی پہنچ گیا. ایک دوست ہے جو پیدل چل کے آیا ہے بہت دور سے، بڑی مشقت اٹھا کے اپنے محبوب دوست سے ملنے کے لیے. تو جتنی مجاہدے اور مشقت سے دوست آئے گا اس میزبان کو، اس بلانے والے کو، اتنی اس سے زیادہ محبت ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کی قدر کرے گا. اسی طرح ایک دوست آیا ہے جو بتاتا ہے کہ میرے راستے میں دشمنوں نے پکڑ لیا، زخمی بھی کر دیا اور رکاوٹ ڈالی، لیکن پھر بھی میں تمہاری محبت میں ان تمام تکالیف کو برداشت کر کے میں پھر بھی تمہاری محبت میں تمہارے پاس آ. اس کی وہ کتنی قدر کرے گا، اس کی کتنی قدردانی کرے گا، کیسی اس سے محبت کرے گا. تو جو آدمی اللہ کے راستے میں خون تمنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص قرب عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچا درجہ، حتیٰ کہ وہ ولایت صدیقیہ کی خط انتہا کو پہنچ جائے.
افضل کو جو تو نے بخشی ہے بغیر تیر مردا، اختر کو جو تونے دولت دم بخشی ہے بغیر تیر مردا، امید ہے تجھ سے پار خدا، اس سر کا گھر سے پائے خدا اس سر کا گرما آئیں گے.
مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے مرفوضات و ارشادات آج سے تقریباً 50 برس پہلے کی، ارشاد فرمایا یہ عالم حادث ہے، لہذا اس عالم کا وصال بھی حادث ہے، یعنی فنا ہونے والا ہے، یہ عالم حادث ہے یعنی فنا ہونے والا ہے، لہذا اس عالم کا وصال بھی حادث ہے، کیونکہ وصال بھی تو اسی عالم کا ایک جز ہے، یعنی جو چیز بھی ملے اس میں وہ بھی فنا ہونے والی ہے، بس جب عالم متغیر ہوگا تو وصال بھی متغیر ہوگا، یعنی جب یہ سارا عالم فنا ہو جائے گا تو اس کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، جو چیز ملی وہ بھی فنا ہو جائے گی، اور ہر شے اپنی ضد سے متغیر ہوتی ہے، بس وصال فراق سے متغیر ہو جاتا ہے، یعنی وصال جو ہے فراق میں بدل جاتا ہے، ہر چیز چھوٹ جائے گی۔ اسی لیے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی تمام مدار دوام وصال کا، اور عالم آخرت کیونکہ عالم دوام ہے، یعنی آخرت میں جو بھی چیز ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، اس میں نہ کبھی زوال ہوگا، نہ کبھی فنا ہوگا، نہ کبھی تغیر ہوگا، اور عالم آخرت کیونکہ عالم دوام ہے، حادث نہیں ہے، اس لیے وہاں کا وصال بھی غیر متغیر اور دائم ہوگا۔ قرینی سیدی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مزاحم فرمایا کہ وہ بادہ و ساغر یعنی جمال مجازی جو آپ کو لاغر کیے دے رہی تھے اگر آپ کو مل ہی جاتے تو کیا ہوتا، یہی کہ خاک بڑے وز خاک بک جاتی، اور اب خاک بڑے وز خالق خاک بک رہی ہے۔ سبحان، یعنی جو لوگ عشق مجازی میں اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات معشوق مل بھی نہیں پاتا، کسی سے تمنا کری، کسی سے عشق کیا، کوئی دن بعد معلوم ہو اس کی تو شادی کسی اور سے ہو گئی، اب ہاتھ ملتے ہی رہ گیا اور اسی کے روتے رہے، اور اگر مل بھی گیا تو کیا حاصل ہوتا، جس صورت سے مرے تھے تھوڑے دن بعد وہ صورت بدل جاتی ہے، وہ پانی بدل جاتا ہے، حسن بدل جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہی کہ خاک جب اگر وہ مل جاتا معشوق تو یہی کہ خاک بڑے بس خاک یعنی مٹی، مٹی پر مٹی سے بک جاتی، اور اب خاک یعنی ہماری مٹی بڑے بس خاجت پاک بک رہی ہے، جب اللہ پہ فدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا سودا ہو گیا، قیمتی سودا مل گیا۔ اس کو دوبارہ سن لیجیے، قسم زہان فرمایا کہ وہ بادہ و ساور یعنی جمال مجازی جس جو آپ کو لاغر کیے تھے، وہ لاغر مانے کمزور یا اس کے پیچھے اپنے اوقات کو ضائع کیا، جو آپ کو لاغر کیے دے رہے اگر آپ کو مل ہی جاتے تو کیا ہوتا، یہی کہ خاک بڑے بس خاک بک جاتی، اور اب خاک بڑے بس خالق پاک بک رہی ہے۔ اسی اللہ والے سے تعلق ہو جائے تو عشق مجازی پہ مرنے کے بجائے اللہ پر مرے گا، اللہ پر فدا ہوگا تو قیمتی بن جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کے دوام سکون کا راز یہ ہے کہ ان کی ارواح کا تعلق ما وراء الافلاک عالم لا مکان کی اس ذات پاک سے ہوتا ہے جو دائم اور باقی ہے اور جس میں حدوث و تغیر نہیں، اور نہ وہ عالم تابع شمس و قمر ہے کہ تغیر وقت کے ساتھ تغیر شے لازم آئے، اس لیے ان کا سکون بھی دائمی اور غیر متغیر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کا تعلق ما تحت الافلاک ہے یعنی آسمان کے نیچے یعنی زمین سے، یعنی دنیا دار جو دنیا بے فدا ہے، دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا سکون اور مزہ بھی عارضی اور متغیر ہوتا ہے، کیونکہ حدوث و تغیر اور فنا اس عالم ما تحت الافلاک کی خاصیت ہے، یعنی زمین کی جتنی چیزیں ہیں ان کی خاصیت یہی ہے کہ وہ فنا ہونے والی ہے، تو ان سے جو تعلق رکھتا ہے وہ بے سکون رہتا ہے، کیونکہ تعلق بھی فنا ہونے والا ہے، وہ چیز بھی فنا ہونے والی ہے، تو سکون بھی فنا ہوتا رہتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو جاتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے اور ان کی کسی صفت کے اندر کوئی تغیر آ ہی نہیں سکتا، محال ہے، تو اس لیے جو ان پر فدا ہوتا ہے ان کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے اس کو بھی وہی قلبی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کا تعلق ماتحت الافلاک سے ہے ان کا سکون اور مزہ بھی عارضی اور متغیر ہوتا ہے، کیونکہ حدوث و تغیر اور فنا اس عالم ماتحت الافلاک کی خاصیت ہے کہ یہ عالم تابع اوقات شمسی و قمری ہیں، سورج اور چاند سے دن بنتے ہیں اور آخرت میں سورج اور چاند نہیں ہوگا، سورج اور چاند سے دن بنتے ہیں، عمر پڑتی ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہی نہیں رکھا، عمر پڑے گی نہیں بلکہ ہمیشہ جوان رہے گا، ہمیشہ مرد ہمیشہ جوان رہے گا، عورت ہمیشہ جوان رہے گی، اور بہت طاقت پوری بحال رہے گی، حسن بحال رہے گا، حسن میں کبھی تغیر نہیں آئے گا۔ بس اس عالم کے حدوث و تغیر کے ساتھ ان کے سکون کو بھی فنا و تغیر لاحق ہو جاتے ہیں، کیونکہ فانی چیزوں سے دل لگایا تو ہر چیز جو بھی حاصل ہوتی ہے ان کو فانی ہو۔ ارشاد کرنا ہے کہ جو شخص اپنے شیخ کو اپنے حالات باطنی کی اطلاع نہیں کرتا اللہ اس کو محروم رکھتا ہے، کیونکہ شیخ تو آپ کے حالات سے بے خبر ہے، کیونکہ عالم الغیب تو نہیں ہے، اس کو کوئی علم غیب نہیں ہوتا، جب شیخ کو حالات بتائے گا تو پتہ چلے گا، شیخ کو روح کا علاج کرے گا، اور بعض حالات شیخ پر کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھل جاتے ہیں، یا اس کی چال ڈھال، اس کی گفتگو اور اس کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت عامی نے فرمایا اسی طرح سے کہ جیسے کوئی مویشی پالتا ہے تو وہ دور سے ہی دیکھ کے اپنے جانور کی بیماری پکڑ لیتا ہے کہ آج یہ جانور بیمار ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو اسی طرح اللہ والوں کو ادراک ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی ذکر میں غفلت کر رہا ہوتا ہے یا گناہ میں ابتلا ہوتا ہے، پھر نگاہی کر رہا ہے، تو شیخ کو اس کی عادتاً خبر ہو جاتی ہے، یعنی اس کے انداز و اطوار سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص بدنگاہی کی لعنت میں مبتلا ہے، یا گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خلاف واقعہ جھوٹ بات کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو یہ اور بات ہے، لیکن علم غیب شیخ کو نہیں ہے، جب علم غیب نبی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے تو ولی تو پھر ولی ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے شیخ کو اپنے حالات باطنی کی اطلاع نہیں کرتا اللہ اس کو محروم رکھتا ہے، کیونکہ شیخ تو آپ کے حالات سے بے خبر ہے لیکن اللہ باخبر ہے، اور اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ یہ شخص اگرچہ ہماری نافرمانیوں میں مبتلا ہے لیکن اس کو ہماری ناراضگی پر صبر اور اطمینان ہے، اگر اس کو ہم سے محبت ہوتی تو کبھی ہماری ناراضگی پر مطمئن نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ محبت تو یہ ہے کہ محبوب کی ذرا سی ناراضگی پر دل بے چین اور بے قرار ہو جائے، یعنی اپنی اصلاح سے غافل ہے، پوچھتا نہیں ہے شیخ سے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، عیبوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اطلاع حال نہیں ہے، تو پھر یہ علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر مطمئن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ایمان نصیب فرما دے کہ اگر ذرا سی خطا ہو جائے تو فوراً رو رو کر اللہ کو مہان اور اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ارشاد فرمایا کہ طالب کے شیخ سے اپنے حالات چھپانے کے تین اسباب ہیں، تین وجہ سے حالات چھپاتا ہے۔ نمبر ایک، یا تو یہ چھپانا بوجہ حب جاہ کے ہوتا ہے، یعنی اپنی وہ سمجھتا ہے کہ عزت میں نفی آ جائے گی، عزت میں کمی آ جائے گی، شیخ اپنے آپ کو بنا کر رکھتا ہے کہ ہم بڑے بزرگ شخصیت ہیں، بالکل آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، بالکل صحیح کرتے ہیں، ہم کو گناہ نہیں کرتے، تو یہ اپنی عزت بنانا، اپنے کو بڑا سمجھنا، حب جاہ کے معنی اپنے کو بڑا سمجھنا، بڑا سمجھنے سے محبت کرنا، کہ طالب یہ سمجھتا ہے کہ میں شیخ کی نظر میں حقیر ہو جاؤں گا اور مجھے خلافت وغیرہ نہ ملے گی۔ نمبر دو، یا یہ کہ طبعی خجلت اور حیا غالب ہوتی ہے، طبیعتاً بھی جو ہے انسان شرماتا ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے اپنے عیب کو کھولنے سے، طبعت بھی آدمی کو حیا غالب ہوتی ہے۔ نمبر تین، یا یہ کہ وہ اپنے گناہ پر قائم رہنا چاہتا ہے اور معصیت یعنی گناہ اس کو اتنا محبوب ہو چکا ہے کہ اس کو ترک نہیں کرنا چاہتا. یہ اطلاع کرے گا علاج کرے گا تو یہ گناہ چھوٹ جائے گا, گناہ کی لذت سے جو ہے وہ محرومی ہو جائے گی, تو گناہ کی لذت کو چھوڑنا نہیں چاہتا. بہرحال جو بھی سبب ہو اس کو ترک کر دے اور ہمت کر کے اپنے حالات کی اطلاع کرے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, یعنی تزکیہ کرنے کے لیے جو اسباب اختیار میں ہیں اس کو اختیار کیا, اور برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اس کو فجور میں یعنی گناہوں میں برباد کر دیا, یعنی اپنے عیوب کی اصلاح نہیں کی, گناہوں میں مبتلا رہا اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا. تو دونوں کے لیے یعنی دونوں کے لیے دونوں جگہ دنیا میں بھی اور آخرت میں, کیونکہ فلاح کا ذکر فرمایا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا. تو فلاح عربی میں وہ لفظ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آ جاتی ہیں, یہ نہیں کہ صرف آخرت بندی بلکہ دنیا بھی اس کی بن جاتی ہے, دنیا بھی سدھر جاتی ہے. بھائی نیچے نظر کر کے نہ بیٹھو, مقرر کو دیکھو. نیچے نظر کرنے سے سر جھکانے سے نیند کا بھی غلبہ ہو جاتا ہے, اور دوسرے یہ کہ تمام بزرگوں کا طریقہ یہی رہا, اور یہ جو دین پھیلا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور آپ کی نظر عنایت سے پھیلا ہے. تو آنکھوں میں آنکھوں کو دیکھتے رہو, مقرر کو دیکھتے رہو, اور نیچے گردن کری تو پھر نیند آ جائے گی, دین کا غلبہ ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں ہوگا کیا کیا ہے. جیسے ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, تو ایک شخص جو ہے ان کے بیان میں شریک ہو گیا, سوچا چلو اپنی زندگی بدلتے ہیں, کچھ اللہ اللہ کرتے ہیں. بیان میں سے جب ہو کے آیا تو نماز کی پابندی شروع کر دی, لیکن طریقہ یہ بدلا کہ ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ بیوی کو خوب ڈانٹ پھٹکار اور طرح طرح کی گالم گلوچ کرنے لگا. بیوی نے سوچا کہ عجیب معاملہ ہے, نماز تو شروع کر دی اس نے, لیکن یہ کیا شروع کر دیا کہ ہر نماز سے پہلے مجھے یہ کرنے لگا کہ لان تان کر کے جاتا ہے, الٹی سیدھی بکواس کر کے جاتا ہے. جب تک آ گئی تو اس نے مولوی صاحب کو اطلاع کرائی کہ جب سے آپ کے بیان میں سے آیا ہے یہ, تو یہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے پہلے مجھے ڈانٹ پھٹکار کرتا ہے, لان تان کرتا ہے, طرح طرح کی بکواس کرتا ہے, پھر جاتا ہے. مولوی صاحب نے ان کو بلوایا, پوچھا بھائی کیا بات ہے, کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ہر نماز سے پہلے بکواس کر کے وضو کیا, تو نیند میں مسواک کو بکواس سن لیا. تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ادھر ادھر دھیان ہو, دھیان بھی ادھر ادھر چلا جاتا ہے, ملکولی دماغ گھوم جاتا ہے. آج کل سینکڑوں مسائل ہیں, ہزاروں مسائل ہیں انسان کو, وہ ہر وقت دماغ میں وہ چیزیں گھومتی رہتی ہیں, تو وہیں پہنچا دیتا ہے شیطان, اور مقرر نے کیا کہا اس کا یہ حال ہوتا ہے. تو فرمایا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ فلاح عربی میں وہ لفظ ہے جو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو لیے ہوئے ہے, ایسا بلیغ لفظ ہے فلاح. تو جس طرح جس نے تزکیہ کرا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی, تو جس نے اس کا تزکیہ نہیں کرایا, اپنے عیبوں کی اصلاح نہیں کرائی, وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا. یہ نہیں کہ صرف اس کی آخرت تباہ ہوگی بلکہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اور اس کا مشاہدہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں کہ جو دیندار نہیں ہوتے وہ لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں, گالم گلوچ سے, دھوکے بازی سے, فریب کاری سے, لڑائی جھگڑے سے, بیجا غصے سے, اور طرح طرح کی یہ جو بدنگاہی ہے اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, کتنے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں, کیسے خاندان کے خاندان ٹوٹ رہے ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ اذیت پہنچانے والا ایک جسے بن جاتا ہے. اسی کو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان فی الجسد مضغۃ, خبردار تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, کہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو تمام کے تمام جسم کی اصلاح ہو گئی, یعنی اس کے برے اخلاق نکل گئے, پاکی ہو گئی, تزکیہ ہو گیا. اب اس کا سر سے پیر تک ہر چیز ہر انسان کے لیے عافیت کا سبب بن جائے, کیونکہ اس کے سر سے لے کر پیر تک ہر وضو سے اچھے اعمال ثابت ہوں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی پہ بیجا غصہ نہیں کرے گا، کالم گلوچ نہیں کرے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، ہر شخص کی عزت اس سے محفوظ رہے گی، ہر شخص کا مال اس سے محفوظ رہے گا، ہر شخص کی جان اس سے محفوظ رہے گی، اور اگر جس نے اس کا تذکیہ نہیں کرایا مجھے وہ یافتہ تو پھر دنیا بھی اس کی تباہ ہو جائے گی، اس کی اپنی بھی دنیا تباہ ہوگی، لوگوں کو بھی پریشان کرے گا، تکلیف پہنچائے گا، اور خود بھی بے چین اور پریشان رہے گا۔ جس نے اصلاح نہ کرائی اس کی دنیا بھی پریشان گزرتی ہے، پریشانی میں گزرتی ہے، تکلیف میں گزرتی ہے۔ یعنی اپنے عیبوں کو چھپایا اور تزکیہ نہ کرایا اور نافرمانیوں میں مشغول رہا۔ بلی اپنے گو کو مٹی میں دبا دیتی ہے، لیکن کب تک؟ آخر ایک دن بدبو پھیل جاتی ہے اور اس کا گو سب پر عیاں ہو جاتا ہے۔ بس اسی طرح جو شخص شیخ سے اپنے عیوب کو چھپاتا ہے وہ آخر کب تک چھپائے گا؟ ایک دن شیخ پر اس کے حالات کھل جاتے ہیں اور اللہ شیخ کے دل کو اس سے پھیر دیتا ہے، کیونکہ اس نے راستے کا حق ادا نہیں کیا۔ خوب سمجھ لو کہ ایسا شخص خائن فی الطریق ہے، یعنی خیانت کرنے والا، اللہ کے راستے کا خیانت کرنے والا فرمایا اس کو، جو اپنے عیب کی اطلاع نہیں کرتا، اپنے حالات کی اطلاع نہیں کرتا، اور اللہ کی محبت کے حقوق کو پامال کر رہا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں محروم رہے گا۔ اللہ اپنی پناہ ارشاد فرمایا کہ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس آیت میں فجور یعنی گناہ کو تقوی سے پہلے بیان فرمانے کی حکمت یہ ہے، تقوی یعنی گناہ سے پرہیز کرنا۔ اس آیت میں گناہ کو تقوی سے پہلے بیان کرنے کی حکمت یہ ہے کہ مادہ فجور یعنی گناہ کا مادہ، گناہ کا تقاضا جو انسان کے اندر رکھ دیا، اس مادے کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنے سے دل میں غم کی آگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی حرارت سے تقوی کا پھل تیار ہوتا ہے۔ ہر پھل کی تیاری میں کچھ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، تقوی کے پھل کی تیاری میں غم کی آگ کی حرارت چاہیے۔ اپنی خواہشات پر عمل نہ کرنے سے جو غم پیدا ہوتا ہے اس کی حرارت چاہیے۔ اگر فجور و نافرمانی کے تقاضے نہ ہوتے تو تقوی بھی پیدا نہ ہوتا، تقوی ان تقاضوں کو کتلنے ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فجور کے بیان کو تقوی پر مقدم فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا اور دین کی حفاظت کے لیے اگر نبی کی صحبت سے بھی محروم ہونا پڑے تو ایسا ہی کرنا پڑے گا، اللہ کی ذات ایسی قیمتی ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے قتل کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے وحشی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے نہ آؤ؟ یہ بھی آپ نے کس مشرقانہ انداز میں فرمایا، اور یہ فرمانا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ ہی کے فائدے کی رعایت سے تھا، کیونکہ ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کا غم یاد آ جاتا جو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے باطن کے لیے مضر ہوتا۔ ایمان لانے کے بعد حضرت وحشی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیسا جوش ہوتا ہوگا، لیکن فرمان نبوت کی تعمیل میں عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ نہیں دکھایا۔ یا اللہ، ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس قلم کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نے دیکھا ہے تو اس قلم کی کتنی محبت معلوم ہوگی کہ اس کو چومو گے اور آنکھوں سے لگاؤ گے۔ ایک چیز آج بھی ہم سب لوگوں کے سامنے ایسی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور وہ چاند ہے۔ چاند کو جب دیکھا کرو تو سوچا کرو کہ یہ وہی چاند ہے جو نگاہ پاک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس قلم کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نے دیکھا ہے تو اس قلم کی کتنی محبت معلوم ہوگی کہ اس کو چومو گے اور آنکھوں سے لگاؤ گے۔ ایک چیز آج بھی ہم سب لوگوں کے سامنے ایسی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور وہ چاند ہے۔ چاند کو جب دیکھا کرو تو سوچا کرو کہ یہ وہی چاند ہے جو نگاہ پاک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اس پر پڑی ہیں، اس طرح چاند کے واسطے سے نگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب کوئی مکہ سے آتا ہے تو اللہ کا عاشق کہتا ہے کہ میں مکہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن چلو ان نظروں کو دیکھ لیں جن نظروں نے کعبہ کی زیارت کی ہے، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی مکہ سے آتا ہے تو اللہ کا عاشق کہتا ہے کہ میں مکہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن چلو ان نظروں کو دیکھ لیں جن نظروں نے کعبے کی زیارت کی ہے، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ عاشقین گویا یوں بالواسطہ مکہ کی زیارت کر لیتے ہیں، بس جن کے دل کو لگی ہوتی ہے وہ چاند کو دیکھ کر نگار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے کے تصور سے اپنے جذبہ محبت کو تسکین دیتے ہیں۔ اور یہ بات تو دور رہنے والوں کے لیے ہے، اگر میرے ساتھ حج کو چلو گے تو بتاؤں گا کہ یہ کعبہ شریف ہے، کہ اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور یہ زمین مطاف ہے، اور یہ زمین مطاف ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چلے ہیں۔ یہ تصور کرو پھر طواف کا مزہ دیکھو۔ سبحان اللہ، حضرت کا شعر بھی ہے، میری قسمت کہاں، میری قسمت کہاں یہ طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم۔ میری قسمت کہاں یہ طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم۔ طواف کے دوران بھی اس شعر پڑھنے کا مزہ عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم من كل ذنب واتوب اليه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے، یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اللہ گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دیجیے، گناہوں سے بچنا نصیب فرما، اے اللہ اے دولت نصیب فرما، اے اللہ 100% گناہوں سے بچنا نصیب فرما دے، اے اللہ توبہ استغفار اور گریہ وزاری کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ توبہ استغفار اور گریہ وزاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم ارزقنا عینین حق طالتین تسقیان القلب بذروح التمعین خشیت قبل ان تكون الدمع تمام ولا راس جنا، یا اللہ اپنے مرشد کی ایک ایک بات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اے اللہ ایک ایک بات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اے اللہ اپنے بزرگوں کے مسلک پر جینا، اپنے بزرگوں کے مسلک پر مرنا نصیب فرمائے، اے اللہ اپنے بزرگوں کے مسلک پر جینا، اپنے بزرگوں کے مسلک پر مرنا نصیب فرمائے، اے اللہ اپنے بزرگوں کے مسلک پر جینا، اپنے بزرگوں کے مسلک پر مرنا نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ یا کریم اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائیے، اے اللہ ایسی رضا نصیب فرما دیجیے کہ پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہو، اے اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجیے کہ پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہو، اے اللہ ایسی رضا کامل نصیب فرما دیجیے کہ پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہو، یا اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو، اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما، ایک ایک لمحہ آپ کا فدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر لمحہ اے اللہ آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ خطا ہو جائے تو رو رو کر آپ کو منانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تمام
دنیا کی حاجات کو اللہ جائز حاجات کو پورا فرما، تمام مقاصد حسنہ کو پورا فرما، بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستقر عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما، یا اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو سے صاحب نیک صالح اولاد بنا، یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو فرما بردار بنا، اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ بڑوں کا ادب کرنے والا، ان کی فرما برداری کرنے والا، اور بڑوں کو چھوٹے کو شفقت کرنے والا بنا، اے اللہ مسلمانوں پر جہاں جہاں مظالم ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے اللہ ظالموں کو نہ تو ہدایت دے دیجیے، اے اللہ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر، اے اللہ ان کو عبرتناک سزا دے دیجیے، اے اللہ مسلمانوں کو اپنے سلیم عطا فرما دے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو، ہم سب مسلمانوں کے اللہ دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، دیندار بنا دیجیے، آج جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، ہماری بددینی کی وجہ سے ہیں، ہماری شامت عمل کی وجہ سے ہیں، پر آپ نے ہمیں تو لٹنے پٹنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، آپ نے تو ہمیں آرام سے رہنے کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور انعامات دینے کے لیے پیدا فرمایا ہے، جتنی مصیبتیں ہیں ہماری شامت عمل ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہماری دین سے دوری کی وجہ ہے، اے اللہ ہم میں سے ہر مسلمان کو، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، تمام مسلمانان عالم کا اتقا دین پر استقامت نصیب فرما دے، اے اللہ دین پر مضبوط کر دے، اے اللہ دیندار بنا دے، اللہ والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو بدل دے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دین، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دین، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دین، اے اللہ تمام انسانوں کے دل آپ کی مٹھی میں، ان کو بدلنا آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، بس آپ ارادہ فرما لیں کہ ہمیں انہیں بدلنا ہے، پھر آپ کے ارادے کو تخلف محال نہیں ہے، اے اللہ آپ کے ارادے کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، پوری کائنات کی طاقت مل کر بھی اللہ آپ کے ارادے کو شکست نہیں دے سکتی، ذرہ برابر بھی تغیر نہیں دے سکتی، میرے اللہ بس آپ ارادہ فرما لیجیے اور ہمارے دلوں کو بدل دیجیے، دین پر استقامت نصیب فرما لیجیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجیے، میرے گھر والوں کو بھی جذب فرما لیجیے، مجھ کو بھی جذب فرما لیجیے، میرے گھر والوں کو بھی جذب فرما لیجیے، اے اللہ تمام مسلمان عالم کو جذب فرما کر ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما، اے اللہ آپ کے خزانے نامنجور ہیں، سارے عالم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے، سارے عالم پر برکتوں کی بارش فرما دے، اے اللہ چیونٹیوں پر رحم فرما دے دلوں میں، جانوروں پر رحم فرما دے جنگلوں میں صحراؤں میں، اے اللہ پرندوں پر رحم فرما دے فضاؤں کے اندر، اے اللہ مچھلیوں تمام جانوروں پر رحم فرما دے سمندروں میں، اے اللہ سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارش فرما، اے اللہ سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارش فرما، آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت جہل کو جگمگا دے، آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت جہل کو جگمگا دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبولیت عطا فرما دے، اے اللہ میرے مرشدین کو، ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ ان کی قبر مبارک کو نور سے منور فرما، اے اللہ میرے مرشد ثالث قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ حضرت کے خاندان والوں کو بھی صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، عافیت دہرین عطا فرما، فلاح دہرین عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اے اللہ حضرت کو خوب بشاشت، خوب قوت، کروڑوں جوانیاں عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، صلی اللہ علی نبی کریم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان ہے بھائی، وہ یہ کہ میرے مرشد قطب زمان عارف اللہ مجدد طور حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ وذلہم علینا کا اردو میں آج بیان بنگلہ دیش میں ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی وہ یہاں کراچی میں مسجد اختر جو حضرت فیروز صاحب رحمۃ برکاتہم کی مسجد ہے، مسجد اختر میں ہم سب لوگ جمع ہو کر وہاں سنیں گے، جن لوگوں نے حضرت کا بیان سننا چاہیں وہاں جمع ہو جائیں، 9:15 رات کے انشاءاللہ تعالی حضرت کا یہ بیان طے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب کرے۔
اور یہی بیان جو ہے لائیو بھی نیٹ پر جاری ہوتا ہے اور حضرت کی ویب سائٹ پر بھی ہوتا ہے، حضرت والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ویب سائٹ پر بھی، اور حضرت فیروز صاحب کی جو غرفت السالکین کی ویب سائٹ ہے، تو سب ویب سائٹ سے نشر ہوگا۔ حضرت کی ویب سائٹ کا نام ہے www.khanqa-bd.com khanqa-bd.com khanqah khanqa-bd.com اس پر بھی سنا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عشاء کی نماز 8:30 ہو گئی ہے، تو
وہاں کیا بجے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ عشاء کی نماز وہاں کیا بجے؟ یار یہاں 8:30 بجے ہے نا،
8:30
تو مجلس جو ہے، ہاں عشاء کی نماز یہاں 8:30 بجے ہو گئی ہے، لہٰذا کل سے جو پیر سے جمعرات تک کی مجلس ہے ہماری، تو ان شاء اللہ تعالی 9:15 بجے شروع ہو جائے گی، ہو جائے کرے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور جو ہماری بہادر آباد کوپن سوسائٹی والی مجلس ہے وہ 9:00 شروع کرے گی، کیونکہ وہاں عموماً 15 منٹ اور پہلے نماز ہوتی ہے، تو اس کے لیے اختیار کر لیں کہ یہاں جب 9:15 ہے تو وہاں کے لیے اور 15 منٹ پہلے ٹیلی فون کر لیا کرے، 9:00 ان شاء اللہ وہاں کی مجلس آئندہ سے شروع ہوگی۔ بس
شاید والی بات ٹھیک نہیں ہے، یقینی پتا ہو تو بتائیے۔ یقینی بات ہے کوئی، اگر کوئی 8:50 کے خیال سے چلا گیا تو رہ جائیں گے کچھ سمجھ۔